बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین آپ سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. دشمن اور ان کے اعلی کار ایران کے خلاف ایک ہائی بلڈ جنگ چلا رہے ہیں تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا خطاب. ہندوستان میں گروپ بیس کے وزراء خارجہ کا اجلاس اختتامی بیان جاری کے بغیر ختم. اسد عمر وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اٹک جیل سے اور راجن پور کی جیل سے اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے نظر بند 83 کارکنان کی رہائی. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے جنوبی شہر بوشہر میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن اور ان کے اہلکار ایران کے خلاف ایک ہائبرڈ جنگ چلا رہے ہیں تاہم ان کو شکست ہو رہی ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے جو ایران کے جنوبی صوبہ بوشہر کے دورے پر ہیں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایرانی عوام خود مختاری اور آزادی اور ایک ایسے نظام کے مالک ہیں جو کہ ان کے اپنے ووٹوں اور دینی جمہوریت پر مبنی ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام نے اپنے پختہ عزم کا عملی جامہ پہنا کر عزت اور استقلال حاصل کیا ہے. صدر مملکت رئیسی نے کہا کہ ایرانی عوام نے مستحکم طریقے سے پابندیوں، خطروں اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی جس سے سامراجی طاقتیں حیرت زدہ ہو کر رہ گئیں. انہوں نے کہا کہ فوجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی دشمنوں نے ہائبرڈ جنگ کا آغاز کیا تھا لیکن اس بار انہیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے چند ایرانی اسکولوں میں مبینہ زہریلے مادے کے پھیلنے اور بعض طالبات کے متاثر ہونے پر جرمن وزیر خارجہ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک تلخ حقیقت جس کی ابھی تک وضاحت نہیں مل سکی ہے وہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران عراق کی باسی حکومت کے ذریعے زہریلی گیسوں اور کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال ہے جو اسے جرمن حکومت نے فراہم کیے تھے. ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے جرمن وزیر خارجہ کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ ایران میں پیش آنے والے ان تخریبی اقدامات کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایران کی حکومت اس واقعے میں ملوث افراد کی شناخت کرنے اور اس سازش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے ٹویٹ کیا کہ سیاسی مقاصد کے تحت ایرانی طالبات کے لیے بدامنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ ایران کے چند شہروں کے کچھ لڑکیوں کے اسکولوں میں مبینہ زہریلی گیس یا مادے سے طالبات کے متاثر ہونے کی خبریں ملی ہیں جس کا ماہرین کی ٹیمیں جائزہ لے رہی ہیں اور تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی جمعے کے روز ٹویٹ کیا تھا کہ ایران میں طالبات کے مشکوک انداز میں متاثر ہونے کی خبر پر مغربی عہدیداروں کا مداخلت پسندانہ بیان ایران کے خلاف دشمنوں کی ہائبرڈ جنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل موسوی نے ایران کی دفاعی توانائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی ڈرون طیارہ فوجی توانائی میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ایران کی بڑھتی ڈرون توانائی ملک کی دفاعی اور فوجی توانائی میں اضافے کا باعث بنی ہے اور یہ توانائی اندرون ملک ماہرین کے ہاتھوں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی فوج فضائیہ کی طاقت و توانائی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے اپنی کسی کوشش سے دریغ نہیں کرے گی۔ واضح ایرانی عوام کے دشمن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے ذریعے ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے ہیں اور پابندیوں کے نفاذ میں انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے، جبکہ ایرانی عوام نے اپنے ملکی ماہرین کے بدولت ہر قسم کی صورتحال کا بخوبی مقابلہ کیا اور انہوں نے دشمنوں کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اور ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور شروع ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کی جمعے کو روز تہران آمد پر ایران کے محکمہ جوہری توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے ان کا سرکاری طور پر استقبال کیا۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے تہران پہنچنے کے چند گھنٹے بعد ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم کے سربراہ اور نائب صدر محمد اسلامی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے حال ہی میں امریکی ٹی وی چینل سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ایران کے تعلقات صحیح اور فطری راستے پر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ تہران نے ثالثوں کے توسط سے امریکیوں پر یہ واضح کر دیا کہ وہ اب بھی معاہدے کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندوستان میں گروپ بیس کے وزراء خارجہ کے اجلاس اختتامی بیان جاری کے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ نئی دہلی میں منعقدہ گروپ بیس کے وزراء خارجہ کے اس اجلاس میں روس یوکرین جنگ کا مسئلہ چھایا رہا اور وزراء خارجہ کے درمیان پائے جانے والے اختلافات اتنے شدید رہے کہ اجلاس اختتامی بیان جاری کے بغیر ہی ختم کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے اعتراف کیا کہ وہ اجلاس پر یوکرین جنگ کے مرتب ہونے والے اثرات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جبکہ روس اور چین نے مشترکہ بیان پر دستخط کرنے سے گریز کیا اور اختتامی بیان کے بغیر اجلاس ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اجلاس میں روس کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ملک کے خلاف پابندیوں کو خود سرانہ قرار دیا۔ گروپ بیس کے وزراء خارجہ کے اجلاس جمعرات کو نئی دہلی میں شروع ہوا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں خواتین نے ایک بار پھر بجلی کے اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ جمعے کو سری نگر کے پائن شہر اور سول لائن علاقے میں بڑی تعداد میں خواتین نے سڑکوں پر نکل کر اسمارٹ میٹر نصب کیے جانے کے حکومتی فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہروں میں خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جو اسمارٹ میٹر پہلے نصب کیے گئے تھے انہیں بھی ہٹایا جائے اور مزید میٹر نہ لگائے جائیں۔ مظاہرہ کر رہی خواتین کا کہنا تھا کہ 2019 کے بعد کشمیریوں کے معاشی حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اسمارٹ میٹر لگنے کے بعد ہزاروں روپے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت ہم سے پہلے بھی بجلی کے بل وصول کرتی تھی، ہم اسی طرح سے اب بھی بل ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب مقامی انتظامیہ کہنا ہے کہ سری نگر کو ایک اسمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے، اس لیے گھروں میں اسمارٹ میٹر لگانے کا پروگرام ہے تاکہ بجلی پورے شہر میں بلا وقفہ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تاہم پچھلے کئی ہفتے اور مہینے سے وقفے سے جاری ان مظاہروں کے پیش نظر حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر مظاہرین سے بات چیت کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اٹک جیل سے اور راجن پور کی جیل سے اسد عمر سمیت پی ٹی آئی کے نظر بند 83 کارکنان کو رہا کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں دی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے نظر بند تمام رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ راجن پور میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نظر بند تحریک انصاف کے اسد عمر سمیت 83 کارکنان کو ڈسٹرکٹ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے موقع پر اسد عمر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی آزادی کا وقت آ گیا ہے، بند کمروں میں ہونے والے فیصلے ختم ہونے جا رہے ہیں۔ جیل بھرو تحریک میں خود گرفتاری دینے والے تحریک انصاف کے اسد عمر سمیت 83 کارکنان کو ڈسٹرکٹ جیل راجن پور سے رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو نظر بند تمام کارکنان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ ڈسٹرکٹ جیل راجن پور میں نظر بند تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی کا حکم نامہ موصول ہونے کے بعد رات 12 بجے رہا کیا گیا۔ اسد عمر نے کہا کہ تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کا لیڈر پاکستان کی پہچان ہے، اور امید ہے تحریک انصاف کا جو ورکر ہے پورے پاکستان میں ایسا ورکر نہیں ہے جو حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کے زیر سایہ چل رہی ہے، اس میں کامیابی 22 کروڑ پاکستانیوں کی ہونی ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے صوبہ پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق صدر پاکستان نے پنجاب کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ کی منظوری دے دی۔ انہوں نے پنجاب کے صوبہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد کیا۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن نے جمعے کو ہی پنجاب میں انتخابات کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخوں کی تجویز صدر پاکستان کو پیش کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر پاکستان کو پنجاب کے صوبائی الیکشن کی تاریخوں کی تجویز کے سلسلے میں مراسلہ ارسال کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان انتخابی مہم کی قیادت سنبھالنے کے لیے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں، اور ڈاکٹروں نے انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ غاصب حسین حکومت کے جارح فوجوں نے فائرنگ کر کے ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ اس درمیان اریحا میں فلسطینیوں نے عام ہڑتال کی۔ غرب اردن میں قلقلیہ کے مشرق میں واقع ازون کے علاقے میں غاصب حسین حکومت کے جارح فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کے دوران سینی فوجیوں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائرنگ کر دی، جس میں محمد نزال نامی ایک 15 سالہ فلسطینی نوجوان شہید اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں درمیان جھڑپوں کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری رہا، جبکہ صہیونی فوجوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں سے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ صہیونی فوجوں نے اسی طرح مقبوضہ بیت المقدس اور غرب اردن کے مختلف علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کے نشانہ بنایا، اور صہیونی انتہا پسندوں اور صہیونی فوجوں کے مقابلے میں استقامت کیے جانے کا بہانہ بنا کر کئی فلسطینیوں کو گرفتار اور ان سے تفتیش کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ صہیونی فوجوں کی جارحیت کے دوران فلسطینی جوانوں اور صہیونی فوجوں درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، اگرچہ غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری اور فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کا نہ ختم ہونے والا ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری طرف فلسطینی مجاہدین نے بہرحال سر پر کفن باندھ کر جوابی کاروائیوں کا جو عزم اور تہیہ کیا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ کہ ایک ایک دن میں غاصب صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی نوجوانوں مجاہدین کی 50-60 کاروائیاں انجام پا رہی ہیں، اور اچانک اس طرح سے جو غرب اردن میں مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی جانب سے صہیونیت مخالف کاروائیاں انجام پا رہی ہیں، سے صہیونی حلقوں میں پوری شدت کے ساتھ خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، اور اب تو بعض صہیونی حلقوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدین کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز سیاسی مبصر غلام عباس سعیدی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب صدر رضا صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں یہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان غلام عباس حیدری صاحب سے۔ السلام علیکم حیدری صاحب۔ میں پہلے ظاہر ہے کہ صہیونی حکومت کی جو وحشی گری ہے وہ تو ایک سلسلہ در سلسلہ ایک داستان ہے، لیکن جس انداز سے اب فلسطینی نوجوانوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے جوابی کاروائیاں انجام دینے کا, اور جس طرح سے انہوں نے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے, اور یہاں تک کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک دن میں 50-50, 60-60 صہیونیت مخالف کاروائیاں انجام پاتی ہیں فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے. تو یہ جو صورتحال نئی اب سامنے آئی ہے, یہ فلسطین کی آزادی کی کس حد تک نوید دے رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی عباس, میں آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے فلسطین کے حوالے سے, کیونکہ اس سے پہلے پوری دنیا کے جو صہیونی حامی تھے وہ امریکہ اور اس کے جو اسرائیل کے حواری تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ زور, زبردستی, دھونس, دھمکی اور قتل عام سے ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آج وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. حالانکہ دیکھیں, آپ نے کئی ہزار فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے, بہت سے جو ہے وہ گھروں سے جو بے گھر ہوئے, اور جو یہودی بستیاں ہیں وہ وہاں پہ قائم ہوئی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ایسی تحریک شروع ہوئی ہے جس نے صہیونی حکام کو, صہیونیوں کو اور وہاں جو بسنے والے یہودی ہے انہیں جو ہے پریشان کر دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ قوم, ایک وہ نوجوانوں کا طبقہ جو کئی سال سے محاصرے میں ہیں, جن پر پابندیاں عائد ہیں, جو مخصوص علاقوں میں رہتے ہیں, انہوں نے یہ کاروائیاں شروع کی ہیں, اور انہی کاروائیوں کی وجہ سے صہیونی اب بیک فٹ پر چلے گئے ہیں, چاہے وہ صہیونی حکومت ہو, چاہے وہ یہودی ہو جو کہ وہاں پہ مقبوضہ علاقوں میں اس وقت پہ بستے ہیں. اور آپ نے خبروں میں بھی سنا اور ہمارے جو ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سے یہودی اس وقت مقبوضہ علاقوں سے فرار کر رہے ہیں, اور صہیونی فوج میں جو صہیونی فوجی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اس قسم کی صورتحال جاری رہتی ہے تو ہم مزید جو ہے فوج میں خدمت نہیں کریں گے. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو استقامتی محاذ کی مرہون منت ہے, اور استقامتی محاذ کے جوانوں نے اپنے عمل سے, استقامت سے اور مقاومت سے دکھا دیا ہے کہ وہ جو ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہیں, اور اس قسم کے جو حملے ان کے خلاف جو ہے ان کے عزم کو جو ہے وہ پس پش ڈال نہیں سکتے, ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے. آپ نے کفن کی بات کی علی عباس, یہ کفن آج انہوں نے سر پر باندھا ہے, لیکن اس سے پہلے وہ جان ہتھیلی پر جو ہے نکلتے تھے, اور شہادت پسندانہ کاروائی اس کی مثالیں ہیں کہ نوجوان, وہ بھی نوجوان جا کر, ان کو معلوم ہے کہ بھائی واپسی کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے مقاصد میں اس حد تک جو ہے پختہ تھے کہ وہ جا کر شہادت پسندانہ کاروائیاں کرتے تھے, اور کئی صہیونیوں کو جو ہے وہ واصل جہنم کرتے تھے. آپ نے فلسطینی نوجوان کی بات کی, محمد جو نزال ہیں جنہیں کل جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا, ان کی عمر 15 سال تھی. آپ اب دیکھیں کہ بھائی 15 سال کے بچے کو, جوان کو بھی وہ نہیں چھوڑتے صہیونی حکام, اس وجہ سے کہ ان پر خوف طاری ہے, وحشت طاری ہے, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے خوف و وحشت کی فضا کو وہاں برقرار کریں, تاکہ یہ استقامتی محاذ کے جو جوان ہیں وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن ان کی کاروائیاں تیز سے تیز تر اور جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہیں.
بہت شکریہ. اس وقت صدر رضا صاحب ہیں پاکستان کے اسٹریٹجک امور کے ماہر, ان سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
جی صدر رضا صاحب, ظاہر ہے کہ جو اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے, پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ فلسطینی بیچارے صرف ظلم سہتے تھے, سہتے یعنی ان پر ظلم ہوتا تھا, سہتے تو نہیں تھے, آواز تو ہمیشہ بلند کرتے تھے, لیکن ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے وسائل نہیں تھے. البتہ شہادت پسندانہ کاروائیاں گائے بگائے انجام پاتی تھیں, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے ایک ایک دن میں 50-60 جوابی کاروائیاں انجام دی جا رہی ہیں. تو یہی میرا سوال ہے کہ اب فلسطین کی آزادی کی امید کتنی ہے, اور کتنا قریب ہے فلسطین کا آزاد ہونا؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ امریکہ کے چنگل سے اور اس کے لارے لپاڑوں سے نکلے ہیں, جب وہ اقوام متحدہ کی خشک قراردادوں اور خالی خولی وعدوں سے نکلے ہیں, جب وہ عرب لیگ کے جھمیلوں سے نجات پائی ہے, جب انہوں نے فلسطینی نے او آئی سی کے اجلاسوں سے فرصت پائی, جب انہوں نے سعودی عرب, بحرین, یو اے ای, یمن اور اپنے قطر اور افریقی اور بالخصوص مصر کے حکمرانوں کی اسرائیل سے کیوں کی پنگی.
صدر صاحب کہیں مناسب جگہ پر آپ
اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے
جی.
فلسطین کی صورتحال کا پلڑا فلسطینی عوام کے حق میں آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یاسر عرفات جیسا اسرائیل دوست اور فلسطین کے کاز سے دشمنی کرنے والا شخص بھی آخر میں جو ہے لرستے لرستے اور کانپتے کانپتے اپنے حق کی بات ڈالتا تھا, لیکن عربوں نے جب سے اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں اور اس کو تسلیم کیا ہے, اب جس ملک کو عربوں نے تسلیم کیا ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہو رہا ہے, اور فلسطینیوں کے جذبہ جہاد حریت اور اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھنے کی وجہ سے اسرائیل کی ایک بہت بڑی آبادی بالخصوص امیر لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہو گئے ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل میں وہ ہمت اور طاقت نہیں رہی کہ وہ پہلے تو وہ غلیلوں سے اور پتھروں سے اور مکوں سے مقابلہ کرتے تھے, لیکن اب انہوں نے نہ صرف یہ کہ غزہ میں بلکہ اریحا میں اور خان یونس میں اور دوسرے علاقوں میں بھی ویسٹ بینک میں اور سارے فلسطین کے علاقوں میں اپنی طاقت کو جمع کیا ہے, اور وہ کس انداز میں جو ہے وہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز پر حملہ آور ہوتے ہیں کہ وہ جو حملہ کرنے آتے تھے اور تہس نہس کر کے چلے جاتے تھے, اب وہ اسٹریٹجیکلی تھوڑی دیر بھی آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنا آپریشن نامکمل کیے بغیر اسرائیل کی جو ہے بربریت پر مبنی فوجی آ کر اور بھاگ اٹھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے جذبہ حریت جاگا ہے اور جہادی سامنے آئے ہیں جو ہے وہ تقریباً نہاتے اور تھوڑے تھوڑے اسلحے سے جب انہوں نے یہ ٹھان لی ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے وہ اب پیچھے ہٹ رہی ہے اور نوشتہ دیوار ہے ان کی شکست.
بہت شکریہ. جیسا کہ نظر آ رہا ہے جو ظاہر ہو یہ کہ خود صہیونی حلقے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ صہیونیت اور صہیونی حکومت کا شیرازہ بکھرنا چاہتا ہے, اور صہیونی حکومت کے صدر بھی اس بات کی طرف کئی بار اشارہ کر چکے ہیں. وہ دن دور نہیں جب غاصب صہیونی حکومت صفحہ 80 سے مٹے گی اور فلسطین پورا کا پورا فلسطینی عوام کا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور, ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپ
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید
سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کامل ترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین آج اس کرۂ ارض کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر ظلم و استبداد کی گرما گرمی ہے، فضا و ماحول مسموم ہے، ہر آن ہر لمحہ نفاق و حسد اور عداوت و دشمنی کے جدید ترین شعلے عالمی سطح پر انسانیت اور امن و امان کو خاکستر کیے جا رہے ہیں. آئے دن بغض و عناد، حق تلفی، خونریزی اور باہمی تصادم کی آبیاری و آب پاشی کی جا رہی ہے. ثابت قدمی، راست بازی، اخوت و بھائی چارگی اور دوستانہ تعلقات سے قطع تعلق، چشم پوشی اور جانبدارانہ رویے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پہلے عدل پسند اسلام کے ماننے والوں کو ہر سم سے للکارا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو اور عفت و عصمت سے کھلواڑ اور ان کی دینی، تبلیغی، اصلاحی، سماجی گویا کے ہر نوع کے حقائق کی پامالی کی جا رہی ہے. یہ مقام محو تفکر ہے کہ مصائب و آلام اور دن بدن قعر مذلت میں بیچارگی اور بزدلی کی سانس لینا خود مسلمانوں کے بت خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور قرآن و احادیث کی تعلیمات، صحابہ کے طریق و اطوار اور علماء و مشائخ کے اقوال سے تجاہل عارفانہ کا نتیجہ ہے. ورنہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا بول بالا رہا ہے، ان کے وقار و شان کے سامنے ہر قوم سجدہ ریز رہا کرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں پر فرعونی و طاغوتی طاقتیں ہم سم سے یلغار بولتی جا رہی ہیں اور بیچارے مسلمان ہیں کہ خواب خرگوش میں مست و مگن ہیں، اور نا اتفاقی، قبائلی غرور، اعزا پروری اور بے مروتی کے درخت کے سائے تلے استراحت کی سانس لے رہے ہیں. فرقوں اور جماعتوں میں منقسم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ قرآن ہم سے یوں مخاطب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مسلکی اختلاف نہ کرو، فساد و بگاڑ کو ہوا مت دو، گروہ اور جماعت بندی نہ کرو، بلکہ گروہ بندی کی باتیں بھی چھوڑ دو۔ تاہم یہ کیسا کرشمہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ہر فرد تنازعات و خلفشار کا بیج بو رہا ہے اور شعار اسلامی کے فقدان پر تلا ہوا ہے، اور اسلام کے جو بنیادی امور ہیں انہیں فراموش کر بیٹھا ہے، اور ان امور کی سمت اس کی نگاہیں کبھی بھی نہیں اٹھتی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے کیا؟ تو آئیے قرآن کے اصول اور عقیدے پر طائرانہ نظر ڈالیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ کیا انکار کرنے والوں نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ زمین و آسمان کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی نہ آسمان سے پانی کی بوندیں برستی تھیں اور نہ ہی زمین غلہ اگاتی تھی۔ لیکن اللہ کی شان رحیمی و کریمی پر قربان جائیں کہ ہمارے لیے زمین سے غلہ اور آسمان سے پانی برساتا ہے، لیکن برے عقائد کے متوالے ان گرا قد نعمت عظما کے منکر ہیں۔ تو ہم اس کے سزاوار ہیں کہ اپنے عقیدوں کی اصلاح اور درستگی کے لیے اللہ کی نعمتوں کا خوردبی سے معائنہ کریں اور اس کی وجہ تخلیق پر غور و فکر کریں۔ سامعین، خدا سے ہمارا ابدیت کا لگاؤ ہے، وہ حاکم ہے ہم محکوم، ہم عابد ہیں وہ معبود، لہذا ہم رحمان و رحیم کا نام سن کر مشرکوں کی طرح ناک بھون نہ چڑھائیں، بلکہ خاصان خدا کی جو شناخت ہوتی ہے اس کا وجود ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ مالک الملک کا فرمان ہے، ہم نے تو انس و جن کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، یعنی ان کی خلقت کا مقصد بندگی ہے، جبکہ حبیب کے محبوب نے فرمایا، اسلام کی بنیاد و اساس پانچ چیزوں پر ہے، ایک ایمان کی لازوال دولت عظمیٰ، دوسری نماز، تیسری روزہ، چوتھی حج اور پانچویں ولایت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان امور کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اسلامی اصولوں پر انجام دیں، یعنی خرید و فروخت، بیع و شرع، بلکہ ہر قسم کے معاملات اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو کچھ دینے سے روکے تو اللہ کے لیے روکے، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے بغض و عناد ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو ایسے افراد کا ایمان کامل ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص کسی موقع پر کچھ بھی خرچ کر رہا ہو تو اس خرچ کرنے میں اللہ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو، احسان جتلانا نام و نمود اور دکھاوا مطلوب نہ ہو، یہ سب معاملات اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو کچھ دینے سے روکے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ مثلاً کوئی شخص اگر آپ سے یا کسی اور سے ایسے کاموں کے لیے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے جو شرعاً حرام ہے اور آپ نے اسے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل و محبت سے پیش آئے اور زندگی بسر کرنے میں ہر طرح کی محبت و الفت کا پاس و لحاظ کرے۔ اگر ہمارے اندر ان باتوں کا فقدان ہے تو ہم ہرگز ایمان و اخلاص کی اعلیٰ منازل طے نہیں کر سکتے، اور ایسے ماحول میں نہ حقوق کی ادائیگی ہوگی اور نہ ہی ان کی پاسداری۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر تحمل و بردباری، ایثار و محبت، ہمدردی و غمگساری، مروت و وفاداری، خلوص و محبت اور سخاوت و شجاعت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم دریا دلی اور جود و سخا کا پیکر بن جائیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ نسخہ کیمیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پھول برسا دیں اور چاہے تو شعلہ بھڑکا دیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ سے شفاعت باجوہ صاحب لکھتے ہیں، ماہ محرم الحرام میں ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام کو تاریخ وار سنا، بہت ہی اچھے اور معیاری پروگرام رہے اور ہمیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اچھی معلومات حاصل ہوئیں۔ ان پروگراموں میں شیعہ اور سنی علماء کرام اور دانشوروں کی گفتگو نے بھی اچھا رنگ جمایا، نوح سلام بھی بے نظیر تھے۔ اول پروگرام سے لے کر آخری پروگرام تک توجہ ریڈیو کی طرف رہی، کیونکہ ان پروگراموں سے ہمیں بہت اچھا سیکھنے کو ملا۔ پروگرام ذبح عظیم اور محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام صبح امید، دونوں پروگرام میں اچھے موضوعات بیان کیے گئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آگاہی حاصل ہوئی۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، لیکن خصوصی پروگراموں کی کیا بات ہے۔ تمام سامعین دوستوں کو میرا سلام۔ اور سامعین، محترم شفاعت باجوہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی عمر اس وقت تقریباً 9 برس کی تھی، ایک دن بغداد کی کسی گزرگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اور چند لڑکے وہاں کھیل رہے تھے کہ ناگہان خلیفہ مامون کی سواری دکھائی دی۔ سب لڑکے ڈر کر بھاگ گئے، مگر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری وہاں پہنچی تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ صاحبزادے، جب سب لڑکے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے بے ساختہ جواب دیا کہ میرے کھڑے رہنے سے راستہ تنگ نہ تھا، جو ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ ڈرتا۔ نیس، میرا حسن ظن ہے کہ تم بے گناہ کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ مامون کو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا انداز بیان بہت پسند آیا۔ اس کے بعد مامون وہاں سے آگے بڑھ گیا، اس کے ساتھ شکاری باز بھی تھے۔ جب آبادی سے باہر نکل گیا تو اس نے ایک باز کو ایک چکور پر چھوڑا، باز نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی، جس کو دیکھ کر مامون بہت متعجب ہوا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ اسی طرف لوٹا تو اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ وہیں دیکھا جہاں وہ پہلے موجود تھے۔ لڑکے مامون کی سواری دیکھ کر پھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام محمد تقی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ جب مامون آپ کے قریب آیا تو مٹھی بند کر کے کہنے لگا کہ صاحبزادے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین اپنے باز سے ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون بولا، بے شک آپ علی ابن مسر رضا کے فرزند ہیں۔ پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ابھی آپ سامن پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں تک پیش کیا گیا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوں گے۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجیے، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی اس وقت کی نشریات کا یہ پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 13 اسفند، 11 شعبان اور 4 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ شعبان سن 33 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اکبر کی مدینہ میں ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت علی اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ آپ نے سن 61 ہجری قمری میں اموی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آنے والی یزیدی فوج سے دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ گیارہ شعبان سن 529 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عارف اور شاعر سنائی غزنوی کا غزنی میں انتقال ہوا۔ انہوں نے جوانی میں کچھ عرصہ بادشاہوں کی مدح سرائی کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے یہ روش ترک کر دی اور عرفان کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ظالم اور جارے حکمرانوں پر تنقید کی۔ سنائی ان شاعروں کی صف میں شامل ہیں جنہوں نے فارسی شاعری کے اسلوب میں تبدیلی اور تنوع پیدا کیا۔ سنائی غزنوی کی مشہور ترین کتاب حدیقۃ الحقیقت ہے، جو انہوں نے مثنوی کے قالب میں تحریر کی ہے۔ اس کتاب میں اخلاقی و عرفانی افکار و نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ الہی نامہ، کارنامہ بلخ اور طریق التحقیق ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ چار مارچ سن 1823 عیسوی کو یونانی فوجوں نے عثمانی سلطنت کی افواج کے خلاف جنگ کے دوران 12,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یونان کے مسلح گروہوں کو چند یورپی ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اپنے ممالک پر عثمانی سلطنت کے تسلط کے خلاف 19ویں صدی کے اوائل میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور 1822 میں اپنی تحریک میں شدت پیدا کرنے کے لیے آپس میں متحد ہو گئے۔ آخرکار 1832 میں یونان نے آزادی حاصل کر لی۔ چار مارچ سن 1824 عیسوی کو برطانیہ کے مشہور ریاضیدان اور ماہر طبعیات لارڈ کیلون پیدا ہوئے۔ انہوں نے ٹیلی گراف سسٹم ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت کی پیمائش کی اکائی کیلون کے نام ہی سے رجسٹر ہے۔ کیلون کی مشہور ترین کتاب بجلی کی حرارت ہے۔ چار مارچ سن 1848 عیسوی کو آسٹریا کی حکومت کے خلاف ہنگری میں حریت پسندانہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ میترنخ کی عمرانہ پالیسیوں کی وجہ سے 1848 میں ہنگری سمیت آسٹریائی سلطنت کے اکثر غیر جرمن علاقوں میں انقلابات رونما ہوئے۔ ہنگری کے عوام نے جو آسٹریائی حکام کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے قیام کیا اور سارے ملک میں بدامنی اور تشدد پھیل گیا۔ 1849 میں انقلابیوں نے جمہوریت کا اعلان کر دیا، لیکن آسٹریا کی حکومت نے روس کی سلطنت کی مدد سے انقلابیوں کو سرکوب کر کے ان کے لیڈروں کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ انقلاب ناکام ہو گیا۔ تیرہ اسفند سن 1235 ہجری شمسی کو موجودہ افغانستان میں واقع ہرات شہر ایران سے الگ ہوا۔ ہرات شہر اور اس کے نواحی علاقے پہلے ایران میں شامل تھے، لیکن بر صغیر ہند میں برطانیہ کے اثر و رسوخ اور اقتدار میں توسیع کے بعد برطانوی حکومت نے ایران سے ہرات کی علیحدگی کے لیے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے، جس کے نتیجے میں کابل اور قندھار کے حاکم نے ہرات پر قبضہ کر لیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں ایرانی فوج نے ہرات کا محاصرہ کیا اور سن 1235 ہجری شمسی میں اسے واپس ایران میں ملا لیا۔ دریاسنا برطانوی سامراجی حکومت نے، جو اپنی پالیسیوں کو ناکامی کے قریب دیکھ رہی تھی، اپنی فوج کو جنوبی ایران کی طرف روانہ کیا اور عوامی مزاحمت کے باوجود کئی ایرانی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں فرانس نے ثالثی کی اور حکومت ایران، جس میں برطانوی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، معاہدہ پیرس کی بنیاد پر ہرات سے پسپائی قبول کر لی اور یہ شہر اور اس کے نواحی علاقے ایران سے الگ ہو گئے۔ تیرہ اسفند سن 1254 ہجری شمسی کو معروف عالم دین مرزا محمد فیض قوم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قوم اور تہران میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے علامہ سید محمد کاظم یزدی طباطبائی، آخوند ملا کاظم خراسانی اور شیخ اصفہانی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا اور وہیں وہ درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ قم چلے گئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں سے کتاب الفیض، مناسک حج، حاشیہ وسیلہ النجات اور ذخیرۃ العباد کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تیرہ اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو حالت نماز میں آپ کی روح پرواز کر گئی اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.